نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے ایک بہت پیارے وعدے کا ذکر کیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے, انکار کرو گے, کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. اسی طرح سے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں لیکن شکر کم کر پاتے ہیں, یہ بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ لمبی لسٹ ان نعمتوں کی ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے بھی نہیں. از اٹ ٹرو؟ آپ سے کوئی ذرا سی بات پوچھے, سناؤ بھائی آپ کے پاس کیا کچھ ہے, تو آپ ظاہری چیزیں گننے لگیں گے, گاڑی ہے, گھر ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, اور اس طرح کی چیزیں. تھوڑا سا آپ سے کوئی اس سے زیادہ پوچھے تو ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, اپنی گاڑی, اپنا گھر ہے. تھوڑا سا کوئی اور پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ بچے بہت اچھی تعلیم لے رہے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب ہم کچھ اور چیزوں کو دیکھتے جاتے, لیکن کبھی آپ نے, میں نے معدے کے اندر کی جو دیوار ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایسی دھاگا نما رسی سی ہوتی ہے, ولائی بولتے ہیں اس کو, ویلی کہہ لیجیے, ولائی ایکسنٹ فرق ہوتا ہے مختلف جگہوں کا, وہ اس طرح سے زگ زیگ ہوتی ہے, اور اگر اس کو بھی کوئی اندر سے کھولے نا تو اس کے اندر پھر ایک اور لیئر ہوتی ہے, وہ پھر اس کے بعد ایسے سے ایسے ہے. کیوں ایسے ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا, تو جب وہ گلوکوز کی شکل میں ڈھلتا ہے تو اس کے اندر سے گلوکوز کا ایک ایک ذرہ خون میں داخل ہونا ہوتا ہے. خون میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری انتڑیوں کے اندر, پہلے تو آپ دیکھیے انتڑیاں کیسے گچھوں کی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہماری جسم کے اندر جو انٹسٹائنز یا انتڑیاں ہوتی ہیں, اگر اس کو کھول کے لمبا کیا جائے کئی میل لمبی ہو جائے. اب آپ سوچیے کہ اگر وہ سیدھی ہوتی تو ہم اوپر آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے, اگر زمین پہ پھیلی ہوتی تو ایک ایک میل پہ ایک ایک بندے کا پیٹ ہوتا. اللہ نے اس کو پہلے تو گچھا بنایا ایسے, میری انگلی کو دیکھے زگ زیگ, یہ بھی بہت تھا نہیں. پھر اس کی انٹسٹائن کو اگر اتنا سا پیس کاٹے اور اس کی دیوار کو ایسے چھیلیں آپ, تو اس کے اندر پھر ایک پتلا دھاگا ہوتا ہے جو پھر وہ اس سے بھی زیادہ ٹوسٹڈ ہے. کیوں؟ کھانے کا ایک ایک ذرہ, ایک ایک ذرہ اس کی دیوار پہ چپکنا. تو یہ ان نعمتوں میں سے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں. بہت ساروں نے تو آج پہلی دفعہ سنا ہوگا, ہمارے جسم میں ہزاروں, لاکھوں, بلکہ کروڑوں اور کھربوں سیلز اور بیکٹیریا اور وائرسز, اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو یا وہ کام کرنا چھوڑ دے تو یقین کریں کہ ہماری زندگی کا نقشہ الٹ جائے, لیکن ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز جس کلام سے, جس بات سے شروع کیا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں, سارے شکر اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا پہلا کلام الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سورۃ الاعراف میں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے, الذی ہدانا, جس نے ہمیں ہدایت دی, گائیڈ کی. جیسے آپ لوگ اس جگہ کا ایڈریس ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ رہے ہیں نا, اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا, آپ کو فوراً مل گیا. کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا, کچھ بھٹک بھٹک کے آ رہے ہوں گے, کسی کو بہت زیادہ ٹریفک ملا ہوگا. بالآخر ہم یہاں پہنچ گئے نا, تو آپ اور میں کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے آپ کو ہدایت دی اس جگہ پہنچنے کی. جنت جیسی نعمت کو پا کر جنتیوں کی زبان پہ شکر اور حمد کے یہ ترانے جاری ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. وما کننا وا اور ما نہیں کننا تھے ہم لی تاکہ نہ تدیا کہ ہم ہدایت پاتے. ہم تھے ہی نہیں اس قابل. ہماری زندگی میں تو اتنے فتنے تھے, اتنی ہماری ڈسٹریکشنز تھی, ہم تو اتنے مصروف لوگ تھے, ہمیں تو دنیا والوں نے اتنا کچھ دیا, اتنا کچھ. وہ تو کہتے تھے تمہارے بغیر ہمارا گزارا نہیں, تم یہ تم ہمارے لیے یہ کرو وہ کرو. ہم اتنی مصروفیات سے نکل کر آ کے بیٹھ گئے اور ہم نے وہ تھوڑے سے کام کر لیے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری تھے. تو اللہ یہ تیری توفیق ہے. یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وما توفیق الا باللہ, میری تو کوئی توفیق ہی نہیں اگر اللہ مجھے نہ دے. اور یہ وہی کلمہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم تو اس کلمے کو تب بولتے ہیں نا جب کوئی ناگوار چیز دیکھتے ہیں یا گدھے کی آواز سنتے ہیں, لیکن اصل میں لا حول ولا قوت اس بات کا یقین ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نہ کر توفیق دیتا. لا میں نے نہیں حول کہتے گھیرنے والا, یہ جو آپ پر میں پڑھتے ہیں نا ماحول برا ہے, اور قرآن پاک میں بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما حولہ, تو ماحول کہتے ارد گرد ہو سراؤنڈنگ کو, تو لا حول نہیں ہے کوئی گھیرنے والا سراؤنڈ کرنے والا انکمپس کرنے والا, یعنی جس کو آپ کہیں کہ کسی کا ہمارے اوپر اتنا قابو ہے ہی نہیں جتنا اللہ کا ہے. لا حول ولا قوت, اور قوت بھی کسی کی نہیں مگر کتنی الا باللہ. تو ہم سب یہاں اگر اس وقت دل کی گہرائی سے یہ پڑھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں کیوں ہیں. آپ کو چند دن پہلے بھی بلایا, الحمدللہ آج بھی بلایا. آپ آئے اللہ آپ کے لیے آنا آسان کرے, آپ کے لیے جنتوں میں جانا آسان کرے, آپ یہاں بیٹھے یہاں بیٹھنا آسان کر دے. لیکن ایک سوال ہے کہ انسان گھر سے جب بھی نکلتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تو اس کو پتہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. ایسے ہی ہے نا, مرد صبح گھر سے خیر سے نکلتے ہیں, سب کے گھروں سے موسلی لوگ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کسی کو کہ میں نے کمائی کرنی ہے, میں نے جاب پہ جانا ہے, کسی کو ہوتا ہے میں نے بزنس پہ جانا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے سودا لینا ہے, کوئی کہتا ہے دینا ہے, سب کی مصروفیات ہیں. صبح صبح ہمارے گھروں سے معصوم بچے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسکول جا رہے ہیں. اسی طرح ہم بھی دن میں ایک آدھ بار اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلتے ہیں نا. میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ جب یہاں آئے یا گھر سے نکلے تو کیوں آئے, اور میں کتنی دور سے اگر ایک شہر دوسرا شہر تیسری جگہ پہ آج پہنچی تو میں کیوں آئی. آپ اس کا جواب خود سے سوچیں, میں بھی سوچتی ہوں. میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ سب کے جواب مختلف ہوں گے نا. ہم علم لینے آئے, ہم دین لینے آئے, کوئی کہے گا ہم آپ کو صرف ملنے ہی آئے, کوئی کہے گا ہم صرف دیکھنے آئے. کئی لوگوں کو سننے کا کوئی شوق نہیں ہوتا, وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی, دیکھنے سے کیا, وہ ہم سنتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں. یہ روز جملے سنتی ہوں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو. یہ سارا کچھ جو بھی ہم کر رہے ہیں, پڑھنا لکھنا سننا ملنا اللہ کے لیے محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ سب ہے. بٹ میرے ایک کوشچن ہے کہ دین کے ایسے ادارے, دین کی ایسی جگہ, آخر اس کی ضرورت کیوں ہے, آخر ان جگہوں سے نکلنا کیا ہے. چلے میں آپ کے لیے آسانی کرتی ہوں. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے بچیاں جو ہیں یہاں, آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج جائیں تو سب کو پتہ ہے کہ لوگ 5-6 سال میڈیکل کالج میں کیوں جاتے ہیں, کہ ادھر سے وہ ڈاکٹر بن کے آئیں, ایسی سکلز لے کر نکلیں کہ جس کے بعد سوسائٹی کے اندر جو بیمار ہیں ان کا علاج کر سکیں. ایسے ہی ہے نا. پھر اسی طرح سے اگر کوئی لا پڑھتا ہے, 6 سال کے لیے وہ لا پڑھنے جاتا ہے, تو سب کو پتہ ہے کہ یہ انسان وہاں سے سیکھ کر آئے گا تو اس سوسائٹی میں جب بھی لوگ ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہوں گے, مقدمے ہوں گے, تو یہ دوسرے کی مدد کرے گا. ایسے ہی ہے نا. صرف سمجھانا چاہ رہی ہیں آپ کو, علم لینا دینا, قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا, جو بھی علم کی جگہوں پہ ہوتا ہے, میرا کوسچن یہ ہے کہ اس کا پروڈکٹ کیا. دیکھیں ثواب تو ہے, فریضہ تو ہے, مذہبی فریضہ تو ہے, میں اس وقت اس سے کوئی انکار نہیں کر رہی, بٹ میں جو نقطہ دینا چاہ رہی ہوں نا وہ سمجھیے. آخر ہم دین کیوں سیکھیں, آخر قرآن کے لیے اس طرح کی جگہیں کیوں بنے, آخر وہ کیا جذبے ہیں, وہ اندر کیا ہلچل مچتی ہے کہ جس کے بعد لوگ یہ کوششیں کرنے لگتے ہیں. تو اس کا اگر میں ایک جملے میں آپ کو جواب دینا چاہوں تو وہ جواب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم پاکیزہ نسلیں اور صالح معاشرے پیدا کریں. تطہیر معاشرہ کا یہ ایک سٹیپ ہے. یاد رکھیے کہ جس طرح شہر میں پانی بند ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک دو دن گزر جائیں لیکن تیسرے چوتھے دن گٹر بند ہوں گے, سڑکوں پہ گندگی ہوگی, ہمارے واش رومز میں پانی ختم ہو جائے گا, ہمارے کچن میں ختم ہو جائے گا, جتنا بھی سٹور ہے پانی کا وہ ختم ہو جائے گا نا, تو اس کے بعد ہمارے گھروں میں سے تعفن اٹھے گا. ہم خود شاور نہ لیں, ایک دن نہ لیں, دوسرے دن نہ لیں, تو آپ سمجھتے ہیں جس طرح کسی بھی علاقے کا پانی بند ہو جائے تو وہاں گندگی ہوتی ہے نا, اسی طرح جب کہیں بھی وہ علم, دیکھیں علم تو بہت ہے, علم تو بہت ہے, وہ علم جس سے روحانیت برپا ہو, جس سے زندگی کا مقصد سمجھ آئے, جس سے حلال حرام کا فرق ہو, جس سے نگاہیں محفوظ ہوں, جس سے رشتوں کی تمیز محسوس ہو, وہ پانی علم کا جب کم ہو جاتا ہے تو سوسائٹی جو ہے ان کی نسلیں پاکیزہ نہیں رہتی اور معاشرے جو ہیں وہ غیر صالح بن جاتے ہیں. پھر اس کا ایک ظاہری اثر بھی دکھتا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ الطہور شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے, لیکن بظاہر گندگی پھیلنے لگتی. کھانا کھا کر کہاں کچرا پھینکنا نہیں پھینکنا لوگ پھینک دیتے, وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, میرا اپنا گھر تھوڑی ہے. کیلا کھایا راستے میں چھلکا پھینک دیا, ٹافی کھائی اس کے بس میں سے یا گاڑی میں سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کا ریپر پھینک دیا. اب کیا ہوا؟ آپ سوچئے کہ اگر یہاں کا تو مجھے سچی بتائیں ابھی کوئی اندازہ اتنا نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ باہر کے ملکوں میں ہم لوگ اتنی صفائی دیکھتے ہیں. میں اکثر پوچھتی ہوں کہ ادھر گند نہیں ڈلتا, تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈلتا ہے. رات دو تین بجے کے قریب جب سارے لوگ میکسیمم اپنے گھروں میں جاتے ہیں, گورنمنٹ کی گاڑیاں آتی ہیں, ہم نے آتی بھی نہیں کبھی دیکھیں, اور راتوں رات ساری سڑکیں دھو جاتی, سارا کام صاف کر, صبح ایسے چمکتی روڈز ہوتی ہیں. لیکن ایک دن, دو دن, ایک ہفتہ کوئی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اور ہمارے گھروں کا سارا ٹریش ہم لوگ اپنے گھر کے باہر, میں آپ کو اپنا بتا سکتی ہوں, ہم ٹریش بھی سمجھتے ہیں گندگی کس طرح ڈالتے ہیں. یعنی میں اکثر ہنستی ہوں اور سوچتی ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ یہاں ٹریش پھینکنے کے لیے بھی بندے کو پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے پانچ قسم کے ہمارے پاس ٹریش بیگز ہوتے ہیں. آپ کہیں گے اب یہ کیا سنانے لگ گئیں؟ نہیں, میں آپ کو شعور اور ناشعور کے بیچ کا فرق دکھاتی ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا نا تو ظاہری گندگی بھی پھیلتی ہے اور باطنی بھی. اب ٹریش ہم لوگ کس طرح سے پھینکتے ہیں؟ ہم جہاں سے گروسری کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے فری بیگز ہوتے ہیں, پورے رول بنے ہوتے ہیں, ایک گرین کلر کے ہوتے ہیں اور ایک بلو کلر کے ہوتے ہیں. بلو جو ہوتے ہیں نا اس کے بیچ میں ہلکے ہلکے ہولس بھی ہوتے ہیں, بالکل فری ہے, آپ لوگ اس کو لیں اور شکر ہے کہ وہاں فری ہیں ابھی تک. اور اگر ہم جیسوں نے چھ چھ بیگ پکڑ کے گھروں میں رکھنے اور اس کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا تو وہ پیسوں کے دیں گے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ سہولت ہے ہماری. اب گھر آ کر ہم وہ گرین لفافے کو ایک خاص اسی سائز کی ملتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باسکٹ ہوتی ہے اس میں فٹ کر دیتے ہیں. گھر میں کھانا پکانے اور کھانے کے دوران ہر وہ چیز جو فوڈ کا بائی پروڈکٹ ہے, مسنڈوں کے چھلکے, سبزی کے چھلکے, چائے کی پتی اور کوئی ایسی چیز جو کسی بھی طرح سے کھانے کھلانے, سبزی, گھاس, ہم وہ اس میں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس لفافے میں اور کچھ نہیں ڈالنا. پھر بلو لفافہ ہوتا ہے اس میں ہم پلاسٹک ڈالتے ہیں, ریپرس کینڈیز کے, دوسرے پیکنگز کھلتی ہیں, ہر پلاسٹک کی نوع کوئی چیز ہم نے پلاسٹک کی پھینکنی ہے, ڈسپوزیبل ڈبے, وہ ہم سب اس میں ڈالتے ہیں. پھر باہر جب جاتے ہیں ایک تیسرا ہم نارمل کوئی بھی لفافے میں ڈالتے ہیں جو گھر کا جنرل گندگی ہوتی ہے. پھر شیشہ پھینکنے کا الگ, لکڑی پھینکنے کا, اب جب ہم نے اس کو باندھنا ہے باہر پھینکنا ہے, گرین کو پکڑ کے گرین والے میں پھینکنا ہے اس کو اس میں. اور آپ کو پتا ہے کہ حیرت ہوگی آپ کو, کتنے پڑھے لکھے مہذب اور امیر ترین ملک ہیں یہ, لیکن یہ اپنا ٹریش بیچتے ہیں. جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلی تو اس کے بعد تو میں اور بھی کانشیس ہو گئی. یعنی ناروے دنیا کا امیر ترین ملک ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹس کھول ہی نہیں رہے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود ان کا ٹریش بڑی بڑی گاڑیوں میں, ٹرینوں میں سویڈن جاتا ہے اور وہ ان کا ٹریش خریدتے ہیں اور اس کو پکڑ کر کھاد بنانے میں لگاتے ہیں. اب صرف ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتائی ہے, کیوں؟ اس کے نتیجے میں ان کا ملک صاف ہے, ان کی گندگی. اب میں کسی کو ایک لفافے میں دو چیزیں اکٹھی ڈالتی, دیکھو یقین کرے میں کسی سے بدگمان نہیں ہوتی, پر میرے ذہن میں اس کے لیے غیر مہذب کا لفظ آتا ہے, اس کو عقل نہیں ہے, یہ ایسٹس کو ضائع کر رہا ہے یہ. اور وہاں معروف ہو چکا ہے ذرا کوئی پلیٹ میں کھانا بچا دے تو بھائی وہ کوئی بات نہیں ساتھ, یہ کھاد ہی بننی ہے نا. تو میں نے کہا زمین کو نہیں اس کی ضرورت, آپ کو اس کی ضرورت ہے. یعنی کہہ لیجئے کہ جب شعور ہوتا ہے نا تو اس ملک کا کچرا بھی ضائع نہیں ہوتا, آج میرا آپ کا اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارا پیارا پاکستان ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آج ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے. امپورٹنٹ اینڈ لیس امپورٹنٹ کا فرق نہیں پتا, ارجنٹ اور لیس ارجنٹ کا فرق نہیں پتا, کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا کام بعد میں کرنا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا. ہم وہ کام جو صبح کرنا ہوتا ہے وہ ہم 12 بجے شروع کرتے ہیں تو لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو جب 12 بجے کریں گے تو پھر بھگدڑ ہوگی, تو پھر ہم سٹریس میں آ جائیں گے. تو پھر وہ 9 بجے والا کام جب 12 بجے شروع کر کے ہم نے کوئی 2 بجے ختم کیا تو جو کام 12 بجے کرنا تھا اس سے ہم لیٹ ہو چکے ہوں گے, پھر دوسرا بندہ ہمیں فون کرے گا, پھر ہم شرمندہ ہوں گے, پھر ہم فون نہیں اٹھائیں گے, پھر ہم اس کو فیس نہیں کریں گے, اور رات کو بستر پہ جب لیٹتے ہیں تو کئی ریگریٹ, کئی غلط فہمیاں, کئی بدگمانیاں. سچ ہے کہ جھوٹ؟ سچ بتائیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے آپس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں آپ کو فون کیا, کم سے کم فون تو اٹھا لیتے. اب وہ کہتے ہیں میں فون اٹھا کے کیا شرمندہ ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ سارا جو اس وقت ہمارے ارد گرد میس اپ ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے. شعور کی کمی ہے. علم انسان کو شعور دیتا ہے. میں کہتی ہوں کہ کسی جگہ سٹیل مل ہے اور اس سے واقعی ایک بہت قیمتی چیز نکلتی ہے, ملک کے لیے فولاد بنتا ہے, فولاد کے ذریعے کہہ لیجیے ویپنز بنتے ہیں. سٹیل مل کراچی میں ہے, ہم نے دیکھی ہوئی, اس لیے میں نے اس کی مثال دے دی. جتنی وہ اہم ہے نا, کسی ملک کے ہتھیار بنانے کی فیکٹری جتنی اہم ہے نا, اس سے زیادہ یہ علم کے ادارے اہم ہیں. یہ ادارے انسان کی تربیت کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں بھیجے گئے تھے, اجٹ, گنوار, لڑاکے اور بے شعورے. اور کبھی آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات رحیق مختوم میں یا کسی بھی سیرت کی بک میں پڑھیں, میں کہہ سکتی ہوں کہ انسانیت کے نام پہ ٹھپا تھے وہ لوگ. بیٹیوں کو جو ذبح کر دے وہ کوئی انسان ہوگا؟ 10 قسم کا زنا ہو ایک عورت کے ساتھ اور شادی کے نام پہ زنا ہو, کیا وہ کوئی معاشرہ ہوگا جدھر عورت کی کوئی سے نہیں ہے, جدھر عورت کو پیریڈس میں پکڑ کر کہیں ایسی جگہ پہ پھینکائیں کہ اس کے ہاتھ کی چیز بھی نہیں کھانی؟ وہ انسان تو نہیں. لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی میں بھیجا. اب ظاہر بت پوچھتے تھے, سوچ ناپاک ہو چکی تھی, رشتے خراب ہو چکے تھے, آپس میں تعلقات بگڑے ہوئے تھے, کوئی ایک لیڈرشپ نہیں تھی, کوئی ایک حکومت نہیں تھی, قبیلے فرقے اور ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک پورا یونٹ بنا ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہوتے تھے. وہ کیا تعلیمات تھیں؟ وہ کیا اسکیجول تھا؟ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بات بھیجی کہ آپ دیکھیے کہ چند سالوں میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا. کہتے ہیں کہ وہ جو گڈریے تھے وہ دیکھے دنیا کے امام بن گئے, وہ بکریوں کو چرانے والے انسانیت کو آگے لگا کر چلنے والے بن گئے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم سے, کہہ لیجئے کہ جنہوں نے کبھی تہذیب کا کوئی نام نہیں سنا تھا, وہ دنیا کے استاد بن گئے. آج میرے آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے. علم برائے علم تو بہت ہے ماشاءاللہ. آج بھی اس دور میں میرا ذاتی گمان ہے ہر سال مدرسوں میں سے اللہ کی رحمت سے لاکھوں نہ میں کہوں تو ہزاروں حفاظ کرام فارغ ہو کے نکلتے ہیں. جامعات میں سے آپ دیکھیے 7-8-9 سال کے کورسز کیے ہوئے دراسات اور فاضلہ اور عالمہ اور اس سے بھی اوپر کے جو درجے کے ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں. الحمدللہ میں نہیں یہ کہہ سکتی کہ آج علم نہیں ہے, آج تو اتنا علم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ ایک کوشچن ہے میرا, فیکٹری آپ کی دن رات چل رہی ہے لیکن پروڈکٹ کوئی نہیں ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آج اس نقطے پہ غور کریں گے نا تو سجدہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے. میری نظر میں دین کے ادارے, دین کی جگہیں جب کسی علاقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لاتے ہیں تو وہ ایک فلٹریشن پلانٹ لگ جاتا ہے. کیا اب یہاں سے چیزیں فلٹر ہوں گی؟ سب سے پہلے یہاں سے سوچ فلٹر ہوگی, پھر نگاہ فلٹر ہوگی, پھر زبان پہ چیک لگ جائے گا, پھر کان غلط سننے سے پریشان ہونے سے ادھر ہو جائیں گے, اور کہہ لیجئے کہ اس سوسائٹی یا اس جگہ کے ارد گرد کچھ ہی سال میں شریعت آتی جائے گی اور شہوت نکلتی جائے گی, سنت آتی جائے گی تو بدعت رخصت ہوتی جائے گی, اور انسان انسان دوست بھی ہوتا جائے گا, اللہ کا بھی حق نہیں مارے گا, اور کچھ سالوں میں کتنا پیارا معاشرہ بن جائے گا کہ جہاں جا کر سانس لینے میں بھی اچھا لگے گا. تو میری نظر میں علم کے ادارے یہ کسی سوسائٹی کو گندگی سے پاک کرنے والے ہوتے ہیں. شرط ایک ہے, علم برائے علم نہ ہو. میں نے کبھی بھی رسمی درس نہیں دیا اور میں نے کبھی رسمی تعلیم بھی نہیں دی آج تک. ایک پورے روب اور پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کو کہوں, اور یہ سارے علوم کی اپنی اہمیت ہے, لیکن جس علم نے آپ کا دل نہ بدلا, جس علم کے بعد آپ کو کچھ کرنے کا شوق نہ آیا, میری نظر میں وہ علم برائے علم ہے, ثواب ہوگا, برکت بھی ہوگی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. میں اکثر سوچتی ہوں بہت ساروں کو دین کے کام کے بعد جنت تو مل جانی ہے پر دنیا نہیں ان کی جنت بنتی. میرا ایمان ہے, میرا گمان کیا, میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے اس بات پہ کہ دنیا میں آپ کی زندگی پہلے جنت بنے گی. اگر دنیا میں خوش رہنے کا حق ہے سب سے زیادہ تو وہ مسلمان کو. اگر مطمئن, پرسکون, دولت مند, با اخلاق, دوسروں کا پیارا, لونگ, کیئرنگ ہونے کا اگر حق ہے تو وہ مسلمان کو ہے. آج صبح کسی سے بات ہو رہی تھی اور باہر وہ کچھ عرصہ رہ کر آئیں, تو میں ان سے فرق پوچھ رہی تھی کہ آپ کو باہر جتنے رہ کر آئیں اس میں اور یہاں کیا فرق دکھتا ہے. ساری بات کا خلاصہ پتا کیا تھا, اور میں بھی اس کی تصدیق کرتی ہوں. میں کہتی تھی کہ اگر ہمیں اپنوں کی محبت نہ ہو, یہ جو ہمارے بلڈ میں پاکستان کا پیار ڈلا ہوا ہے نا, پاکستان کا پیار ڈلا ہوا ہے, اگر یہ نہ ہو تو یقین کریں باہر کے ملکوں سے کوئی پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھے. آج کیا وجہ ہے کہ ہر ایک ایڑیاں اچھال کے وہاں جاتا ہے. دیکھیے وہ کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں, ایک بات ہے, اس کو الگ کر دیجئے, لیکن فطری بات ہے. آپ مجھے پانی دیں گے, اگر یہ گلاس صاف ہے اور دوسرا گندا ہے تو میں صاف اٹھاؤں گی. تعیشات کی بات میں نہیں کر رہی, لیکن پرسکون زندگی ہے کہ نہیں, اتنا سکون, اتنا اطمینان, وہ ایسے آپ کو ہر چیز میں لے. ٹھیک ہے وہ کافر ہیں لیکن عدل تو ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ مجھے کال اتنا یاد آتا ہے بس میں رہ کر کہ کوئی حکومت کفر کی بنیاد پہ قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پہ نہیں رہ سکتی. جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں ظلم ہوگا نا, چاہے وہ مسلم ہی ہو سوسائٹی, لوگ وہاں نہیں رہیں گے. لیکن جس سوسائٹی میں عدل ہے, انصاف ہے, اس کا حال دیکھیے. پرسوں کسی سے بات کرتے ہوئے میں ان کو سنا رہی تھی کہ اللہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, کسی کا بچہ ہینڈی کیپ نہ ہو, لیکن اگر ویسٹ میں ہو, اور یقین کیجئے یہ بھی ایک اللہ ہی کی بات ہے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ ایسے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں, ہر گھر میں ایک نہ ایک ہینڈی کیپ بچہ ضرور ہے. یعنی ایک فیملی میں مثلا دو تین بہن بھائیوں کی اولاد ہے نا, تو ان میں کوئی ایک ہینڈی کیپ بچہ ہے. میں کہتی ہوں پورے گھر کو وہ بدل کے دیتے ہیں, وہ دروازے آ کے آپ کے کھلے کریں گے, پورے گھر میں ریلنگ لگائیں گے, ان کی گاڑی پھرتی ہے, باتھ روم کا دروازہ کھول کے اس کو بڑا کریں گے, فل بڑا باتھ روم, پھر اس میں آپ وہ نیچے ایک لفٹ چھوٹی سی لگا کے اس پہ اس کی کرسی آتی ہے, وہ خود سب کام کریں گے, پھر اوپر اٹھتے ہیں, پھر وہ آ کے بٹن دباتے ہیں, پھر وہ ٹب میں جاتے ہیں, وہ لوگ نہلاتے جاتے ہیں, یعنی وہ اس کو فیل نہیں ہونے دیتے کہ تم ہینڈی کیپ ہو. پھر اس باپ کو ادھر سے لے کے میرا اس سے بھی بڑی لمبی گاڑی ملتی ہے, اونچی, جس کو آپ یہاں, میرا خیال ہے کہ یہ فلائنگ کوچ کہہ لیں, اس کا پورا آدھی کا تو دروازہ ہی ہوتا ہے جس میں اس بچے کی گاڑی نے جانا ہے اور سیٹ کو نکالنا رکھنا ہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک میں کوئی ہینڈی کیپ بچہ اور اس ملکوں میں کیا بات ہے؟ کیا اللہ نے ان کے اوپر ہی سارے انعام کیے ہمیں؟ نہیں, وہ ان کی سوچ اور ان کی جو سمجھ ہے نا, وہ اللہ ہی وہ پیغام لے گئے جو ہمارے پیارے نبی نے دیا. آج بھی یورپ میں یہ بات لکھی گئی کہہ لیں, یہ معروف ہے کہ برطانیہ کا سارا فلاحی نظام جس کو آج سوشل ورک کہتے ہیں, لوگ ان سٹیٹس کو کہتے ہیں کہ یہاں بہت ملتا ہے, سب کو ملتا ہے, ہر فرد کو ملتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے, بچہ پیدا کرنے پہ جس ملک میں آپ کو 50-60 ہزار کرون دے دیں, تم بچہ پیدا کرو ہم تمہیں 50-60 ہزار دیتے ہیں, جاؤ شاپنگ کرو, اور اس بچے کا خرچہ, ماں کو ایک سال کی چھٹی, باپ کو 4 مہینے کی چھٹی. مجھے بتائیے ذرا کہ یہ سارا جن جگہوں پہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا. آج ہمارے ملکوں میں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیا مینوفیکچرنگلی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان ڈل ہیں؟ ہم ڈف ہیں؟ ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہیں؟ میں پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں, یہ بات آپ میرے علاوہ اور بھی بہت ساروں سے سن سکتے ہیں, پاکستانی ڈاکٹر سے بہترین ڈاکٹر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ بات ہر دوسرے بندے کی زبان پہ, ایون ناروے جیسا ملک جہاں اتنی کیئر ہے, وہاں ہمارے کچھ دیسی لوگ پھر اپنا علاج کرانے پاکستان آتے. کیوں؟ کہ یہاں کے ڈاکٹرز کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, وہ بغیر ٹیسٹوں کے بتا دیں گے, آنکھیں دے کے تمہیں یہ مسئلہ ہے تمہارے کان. ادھر کے ڈاکٹر نے 10-15 ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی وہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے, सीधी सी बात है, इलाज है उनके पास, डायग्नोजिंग नहीं है और रिस्क नहीं लेते। हमारे डॉक्टर्स फटफट करके बता देते हैं और 90% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। टैलेंट बहुत है। आप टूटी हुई मशीन ले आए जो साल से आपके घर में पड़ी थी और किसी ने नहीं ठीक कर दी, आप पाकिस्तान ले आए, लोगों ने उसके से लकड़ी का बुर्जा जोड़ के पता नहीं उसको अगली दफा आना है तो ठीक ठाक मशीन बनी होगी। ब्रेन बहुत है लेकिन तत्हीर नहीं है। हम इस इल्म के थ्रू वो दीन जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिया जो सोसाइटीज़ में मौजूद है, अगर हम इसको लोगों के नफ़े के हिसाब से निकालें, यकीन करें, मैं आपको पूरे यकीन से कह रही हूँ, कोई खुशफहमी नहीं है, पाकिस्तान दुनिया का अव्वल तरीन मुल्क है। जो इस मुल्क में अल्लाह की रहमतें और इसके ख़जाने हैं वो कम नहीं है। सिर्फ ज़रूरत किसकी है? हर चीज़ की, एक रिहैबिटेशन की। मैं कहती हूँ एक कोने से पकड़ के हम ठीक करें। कभी आपका घर बहुत ही मैसअप हुआ हो, मेहमान रह कर गए या आप खुद ही बहुत दिन से रिलैक्स थे, तो फिर आप क्या करते हैं कि मैं एक कोने से शुरू करती हूँ, एक एक चीज़ सही करते जाएंगे, सीधी सीधी करके अब दूसरा कोना। मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त हमारी इन सोसाइटीज़ इनको क्लीन एंड क्लियर करने के लिए हमें उन रूट्स को पहचानना है। क्या है वो? चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी माशरे की तत्खीर और उसको क्लीन करने के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है कि जिससे आप काम शुरू करें।